نحمده ونصلي ونسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة نساء سے آج تلاوت شروع کی گئی ہے اور پانچواں پارہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت نے اس صورت میں بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں، خاص طور پر عورتوں سے متعلق. پہلی جو آیات ہیں یہ وہ ہیں جو عام طور پر خطبہ نکاح میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. ان آیات میں اگر سے نکاح کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن جو آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں عام طور پر جس بات کا تینوں میں ذکر ہے وہ تقوی کا ہے، کہ تقوی اختیار کرو. کیونکہ اللہ کا اگر خوف ہوگا تو پھر آدمی دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اللہ کا حق بھی ادا کرے گا. اور اگر اللہ کا خوف ہی دل میں نہیں ہے تو پھر نہ اللہ کے وہ حقوق ادا کرے گا اور نہ بندوں کے حق ادا کرے گا. اس لیے جب وہ زندگی کا نیا سفر شروع کر رہا ہوتا ہے تو ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا. اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی بائیں پسلی سے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ابتدا اسی طریقے سے فرمائی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، پھر حضرت آدم سے حضرت حوا کی پیدائش، پھر ان دونوں سے نسل آدم کی پیدائش. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. لوگوں سے کہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تم ایسا کر دو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا نام لے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اسی طریقے سے ارحام رحم کی جمع ہے، یعنی رحم کے جو رشتے ہیں ان کو نبھاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان رقیب ہے، یعنی ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے. تو جب نیا سفر شروع ہوتا ہے میاں بیوی کا تو یقیناً دونوں اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، یہ دونوں احکام میں خداوندی کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رقیب ہے دونوں پر، دیکھ رہے ہیں، وہ ہر ایک کو جانتے ہیں. وہ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں رحم سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. رحم تو اصل میں کہتے ہیں اس کو، بچے دانی کو، جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے. تو اس تعلق کو نبھانے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے اپنے صلہ رحمی کرے، اپنے تعلقات کو برقرار رکھے اور نبھائے. تو یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے. یعنی کون شخص چاہتا نہیں ہے کہ اس کی عمر میں برکت نہ ہو، یا کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے تم میں کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھائے، ان تعلقات کو جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یعنی یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچا تو میرے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھا کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. اگر تم ایسا کر لو گے تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس میں صلہ رحمی کا بھی حکم ہے، سلام کو عام کرنے کا بھی حکم ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بھی حکم ہے، اور راتوں کو اٹھ کر دو چار رکعت تہجد پڑھنے کا بھی حکم ہے. فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر صلہ رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کو ان کو کرنی چاہیے، اور جو رشتہ داریاں اور تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھے ہیں ان رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے. غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا، تو غلام کی آزادی بہت بڑی فضیلت ہے غلام کو آزاد کرنے کی. تو جب انہوں نے آزاد کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملا. یعنی غلام کو آزاد کرنے کا اگرچہ ثواب ہے، لیکن رشتہ داری نبھانے کا اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر، تو اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تمہیں زیادہ ثواب ہوتا، اجر و ثواب ہوتا. چنانچہ ایسے بہت سی احادیث اور روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دے دو. چنانچہ ایک صاحب نے اپنا باغ جب صدقہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے فلاں عزیز کو دے دو، فلاں عزیز کو دے دو، فلاں کو دے دو. اور ساتھ میں آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی دوسری روایت میں کہ جب تم صدقہ کرتے ہو اور کسی کو کچھ دیتے ہو تو عام لوگوں کو دو گے تو اس پر اکہرا ثواب، لیکن اگر وہی چیز اپنے عزیز رشتہ داروں کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو اس صدقے کا ثواب ملے گا جب جو تم دے رہے ہو، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، تو دوہرا اجر و ثواب ملے گا. تو بہرحال ہم ساری دنیا کو بانٹتے ہیں اور اپنوں کو ڈانٹتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مثال مشہور ہے کہ ساروں کو بانٹے اپنے کو ڈانٹے. تو جو اپنے قریب تر لوگ ہیں، خاص کر عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب بھی ہیں اس میں شامل، اسی طرح ملازمین ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے نیچے رہتے ہیں، ہم ساری دنیا میں گھوم کے لوگوں کو جو ہے نا خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، نہیں دیتے تو اپنے ملازموں کو نہیں دیتے، اپنے عزیزوں کو نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے. ذرا ان کی طرف بھی نگاہ کر لینی چاہیے کہ ہمارے عزیزوں میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اگر ہے تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے. اس لیے اپنے عزیزوں کو مت بھولیے اور ان کی جو ہے سفید پوشی کا بھی خیال رکھیے، عزت نفس کا بھی خیال رکھیے، اور اس طریقے سے ان کی مدد کیجیے کہ وہ محسوس بھی نہ کریں، وہ آپ کو اپنا خیرخواہ سمجھیں کہ ہمارا یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن بہت ہی خیرخواہ ہے ہمارا. اس طریقے سے آپ ان کی مدد کیجیے. بہرحال یہاں پر صلہ رحمی کا حکم ہے. اسی طریقے سے وآتوا الیتامی اموالہم میں یتیموں کو مال دینے کا حکم ہے. بعض لوگ یعنی کسی کا باپ مر گیا یا ماں مر گئی، یہاں پر یتیمی سے ایک مراد سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے. یہاں بعض 50-55 سال کے بوڑھے آتے ہیں کہتے ہیں جی میں یتیم آ گیا. یتیم تو ہو بھائی، لیکن یتیمی بلوغ تک رہتی ہے، جب نابالغ بچہ ہے جب تک یتیم ہی ہے، جب بالغ ہو گیا یتیمی ختم. اب چاہے باپ ہے یا نہیں ہے، ماں ہے یا نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، سارے یتیم بیٹھے ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید ہر آدمی جس کا باپ نہ ہو یتیم. تو یتیمی ہوتی ہے کب تک؟ جب تک بلوغ نہ ہو. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو جب اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جن کے والدین دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا، غالباً یہاں زیادہ تر یہ کہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اب ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اب لازمی بات ہے ایسی صورت میں چچا اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، پھوپا یا پھوپھیاں ان کی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، یا خالائیں دیکھ بھال کر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں جو ماں باپ مال چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو. یہ نہ ہو کہ ان کا مال اپنی طرف کر لیا سارا. پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی بچی ہے یتیم، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو جو رشتہ دار تھے دیکھتے تھے کہ اگر اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو اس یتیم بچے سے نکاح کر لیا کرتے تھے. تو یتیم سے نکاح کر لیا، چلے کوئی حرج نہیں نکاح کر لیا، لیکن ان کا مال سارا جو ہے وہ غصب کر لیا کرتے تھے، اور ان کو مال نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو مہر بھی نہیں دیتے تھے جو ان کی مہر حصہ بنتا ہے نکاح کے عوض، لیکن وہ بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا مال جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کا حق ادا نہیں کرو گے تو تم ان لڑکیوں سے نکاح بھی مت کرو، بلکہ پھر اور بہت سی عورتیں تمہارے لیے ان سے نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو اگر نکاح ہی کرنا چاہتے ہو تو ضروری تھوڑی کہ اس یتیم سے نکاح کرو، اس کو چھوڑ دو, کسی اور سے نکاح کرو, تم ایک کرو, دو کرو, تین کرو, چار کرو, جو تمہارے لیے حلال عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو. تو یہاں پر مزید جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ تعدد ازواج, دیکھیے فطری طور پر ہر انسان اس کا متقاضی ہوتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, حکومتیں چاہے قانون بنائے یا نہ بنائے, لیکن اللہ نے ایک فطری قانون بنایا ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ جب شادیاں نہیں ہوتی, نکاح پر پابندی لگائی جاتی ہے, تو نتیجتاً پھر حرام کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کرو, زنا مت کرو, اور آج کل کا معاشرہ کہتا ہے کہ زنا کر لو, نکاح مت کرو. میں جب یہاں شروع میں آیا 1986 میں غالباً, میرے پاس ایک مسئلہ آیا اسی طریقے سے کہ ایک صاحب, ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کہیں انڈونیشیا سے کہیں سے کوئی لڑکی لے کر آئے, اب مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی رکھ لو, نکاح مت کرو. یعنی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں ایسے ہی رکھ لو, نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تم اچھی خاتون اپنے میاں کو زنا کی طرف رغبت دلا رہی, اللہ تعالیٰ نے تو نکاح کو عام کیا کہ نکاح کرو زنا مت کرو. اور بات یہ ہے کہ جو دنیا میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا بھی حل اسی میں ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے, وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, ہر آدمی دو نکاح تین نکاح نہیں کر سکتا, لیکن جس کے پاس قدرت ہے, وسعت ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دو تین چار اگر نکاح کرے گا تو ایسی صورت میں یقیناً جو عورتیں جن کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کا بھی ایک حل نکلتا ہے, وہ بھی غلط کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں دوسری شادی پر پابندی ہے, نتیجتاً جو خواتین زائد ہیں یا ان کا نکاح نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں وہ حرام کی طرف مائل ہوتی. کتنی مسلمان عورتیں ہیں بیچاری جو جن کی عزتیں ہیں اور عصمتیں لٹ رہی ہیں. ابھی دو تین دن پہلے امت اخبار کے اندر پوری تفصیل آئی کہ دبئی میں کتنی عورتیں اسمگل ہوتی ہیں اور وہاں کتنا قحبہ گری کا یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے سب مسلمان. تو ہمارے لیے تو یہ باعث شرم ہے. شریعت کو جب چھوڑیں گے تو غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرتا ہے انسان کے. تو شریعت نے جو بات رکھی ہے وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے, کیونکہ یہ احکام کس نے پیدا کیے ہیں, کس نے نازل کیے ہیں, کس نے بنائے ہیں, جو ہماری فطرت کو جانتا ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے, وہ زیادہ جانتا ہے کہ ایک انسان کو کیا ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں اور اس سے پہلے تعدد ازواج تھا بے شمار, دو دو سو عورتیں رکھتے تھے, ایک ایک شخص دو دو سو عورتیں اس کے حرم میں ہوتی تھیں. خود ہندوؤں کے جو کرشن ہیں, جو اوتار مانا جاتا ہے, ان کا بہت بڑا خدا سمجھا جاتا ہے, اوتار مانتے ہیں, اس کے حرم میں 200 اس سے بھی زیادہ بیویاں. اور اسی طریقے سے عیسائی, یہودی اور دیگر جو قومیں تھیں ان سب کے ہاں ایسا تھا کہ 20-20 کی دو دو سو 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 ڈیڑھ ڈیڑھ سو پچاس پچاس بیویاں اور عورتیں رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ معاملہ تھا, تو اس معاشرے میں بھی کسی کی 10 بیویاں ہوتی تھیں, کسی کی 20 ہوتی تھیں, کسی کی 8 ہوتی تھی. تو شریعت اسلامیہ نے تعدد ازواج کو تو باقی رکھا, لیکن اس پر قدغن لگائی کہ بے شمار عورتیں ایک شخص کے نکاح میں یا ایک شخص کے انڈر میں, یہ صحیح نہیں, اس لیے کہ وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا سب کے. جب ادا نہیں کرے گا تو یقیناً ایسی صورت میں پھر زیادتی ہوگی. اس لیے شریعت اسلامیہ نے فطرت انسانی کو دیکھتے ہوئے چار شادیاں مرد کے لیے جائز قرار دی کہ ایک شخص چار شادیاں کر سکتا ہے, البتہ یہ ضرور قدغن لگائے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو, یہ نہ ہو کہ تم ان کے حق ادا نہ کرو. چار بیوی ہیں تو چاروں کے حق بھی ادا کرو گے, دو رکھی ہیں تو دو کا حق ادا کرو گے. البتہ یہ حقوق جو کی جو ادائیگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خود متعدد بیویاں تھیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم میں موازنہ ایک الگ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دنیا بھر کی عورتیں حلال تھیں, لیکن اس کے باوجود جو لوگ مستشرقین اور یورپی جو ہے وہ مورخین اور دیگر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان زبان دراز کرتے ہیں, اور خدا نہ کرے, اللہ معاف کرے, آپ پر شہوت اور دوسرے نفسانیت کی تہمت لگاتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور پاک تھا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو اس وقت 40 برس کی تھی, اور جن کے پہلے دو نکاح ہو چکے تھے, یعنی پہلے دو شوہر تھے ان کے, اور وہ ان سے طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت 25 سال کی تھی, اور جن سے نکاح کر رہے ہیں ان کی عمر 40 برس کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ 25 سال آپ نے اس رشتے کو نبھایا، یعنی حضرت خدیجہ جب تک رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ان کی عمر 65 برس کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے، تو 50 سال تک تو آپ کے پاس ایک ہی بیوی تھی. اس کے بعد پھر حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نکاح میں آئیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً یعنی نکاح ہو گیا تھا، رخصت بعد میں ہو گیا آئیں. تو حضرت سودا آپ کے پاس رہی تو اس وقت بھی آپ کی عمر 54 سال کی تھی، یعنی جب 54 برس کے تھے آپ تو ایک بیوی تھی آپ کی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودا، پھر 54 برس میں جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو دو بیویاں جمع ہوئیں. تو کہہ لیجئے کہ 54 برس کی عمر میں دو بیویاں آئیں، اور پھر اس کے بعد مزید جو بیویاں آئیں تو 58 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیویاں جمع ہوئیں. آپ اندازہ لگائیے 58 کے بعد کل 63 برس آپ کی عمر تھی، تو 5 سال کے اندر باقی آپ نے شادیاں کی. تو یقیناً اس میں بڑی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، اور اگر وہ اپنا نکاح نہ کرتے تو بہت سارے باپ خالی رہ جاتے اور ہمارے پاس رہنمائی نہ ہوتی ہمیں. مثلاً ایک خاتون سے آپ نے شادی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمائی. اگر آپ ایسی خاتون سے نکاح نہ کرتے کہ جو بچے والی تھی، تو رہنمائی کا یہ باب خالی رہ جاتا. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اگر کسی عورت سے شادی کی جائے جو بچے والی ہو تو اس کے بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش فرمائی. حضرت ام سلمہ کے ایک صاحبزادے تھے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جب میں کھانا کھا رہا تھا، آپ کے ساتھ تھا، تو میں اپنا ہاتھ کبھی ادھر مارتا تھا، کبھی ادھر، کبھی ادھر. آپ نے فرمایا کہ بیٹے سب مل جا، سب سے پہلے تو اللہ کا نام لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ ادھر ادھر مت مارو، وکل بھی امینی، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ آپ نے تربیت فرمائی. تو یقیناً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی تھے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد ہے، بچے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے تمہارے بچے ایسے میرے بچے. تو بہرحال آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اسی طرح سے جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو نکاح فرمایا تو وہ پہلے تو مال غنیمت میں آئی، ان کے ایک عزیز سے ان کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو، اور جو تم رقم کہو کہ میں تمہیں دے دوں. انہوں نے اس معاملے پر رضامندی ظاہر کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئیں اور کہا کہ مدد چاہیے کہ مجھے کچھ مال دے دیا جائے تاکہ میں انہیں مال دے کر آزادی حاصل کر لوں. آپ نے فرمایا اس سے بہتر صورت میں نہ بتاؤں تمہیں؟ فرمایا ضرور. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں مال دے کر، میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دیتا ہوں، اس سے تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا اس سے بہتر کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے آپ نے نکاح فرمایا. جب نکاح ہو گیا اور صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ بن گئیں، تو ان کے سینکڑوں عزیز سے جو غلام اور باندیاں بن کر صحابہ اکرام کے پاس تھے، سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور ہم ان کو اپنے غلامی میں رکھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جویریہ کا جب نکاح ہوا تو میں نے ان سے زیادہ بابرکت کوئی خاتون نہیں دیکھی کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں عزیز رشتہ دار کو آزادی نصیب ہوئی ان کی برکت سے. تو یہ بھی ایک حکمت تھی، مصلحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کون ہیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے، اور وہاں جا کر ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، مرتد ہو گیا. نہ صرف مرتد ہو گیا، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ خاتون جس نے دین اسلام کے لیے قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور دوسرے علاقے میں جا کر رہ رہی ہے، وہاں جا کر شوہر بھی جو ہے نصرانیت اختیار کرتا ہے، اور کچھ عرصے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اس عورت کا وہاں کوئی بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا نکاح کا، تو اس وقت جو بادشاہ تھے حبشہ کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا، اور مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا. اب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح ایسے ہی تو نہیں کیا. ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کفار کے گروہ کے سرخیل تھے، سردار تھے بڑے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتی بنایا تھا. لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میری بیٹی تو حضور کے نکاح میں چلی گئی تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ ہے کہ واللہ محمد الرسول اللہ ایسے جمع مرد ہیں کہ انہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم تو یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ انہیں ذلیل کریں اور ہماری بیٹی ان کے نکاح میں جا رہی ہے تو انہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس مصلحت کو بھی سامنے رکھا ہوگا. تو یقیناً یہ اس طرح سے جو بے شمار جو نکاح ہوئے, یعنی کل 9 نکاح غالباً آپ کے ہوئے, تو اس میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی حکمتیں. اور ان تمام نکاحوں میں کوئی بیوہ ہے, کوئی متعلقہ ہے, کوئی بیچاری بے سہارا ہے جن سے آپ نے نکاح کیے, اور صرف ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو, کہ ان سے آپ نے نکاح کیا اور وہ ایک کنواری اور باقرہ خاتون تھیں. اس کے علاوہ جتنی بھی تھیں سب کے سب جو ہے وہ یا متعلقہ تھیں یا پھر وہ بیوہ تھیں اس طرح سے. تو اگر آپ نے خدا نہ کرے شہوت ہی پوری کرنی ہوتی تو عین جوانی کے زمانے میں کس نے روکا تھا آپ کو؟ کفار نے بڑے بڑے الزام آپ پر لگائے کہ آپ جادوگر ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ فلاں ہیں, لیکن کسی نے آپ کے اخلاق کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. پوری تاریخ کھنگال ڈالی ہے آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی نے کبھی اخلاق کے اعتبار سے جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکا کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے پاکیزہ اخلاق کے تھے. تو میں نے بتایا کہ 54 سال کی عمر میں تو ایک بیوی, 58 سال میں 4 بیویاں جمع ہوئیں, اور باقی جو 5 سال تھے آپ کی زندگی کے ان میں آپ کے جو باقی جو بیویاں تھیں وہ جمع ہوئیں, یعنی 4 اور 5 9 5 بیویاں مزید وہ ہوں. تو یقیناً اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں. البتہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا وہ یہ کہ 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں جب کہ وہ ان کے حقوق کو ادا کریں. اگرچہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تمہیں جو عورتیں تمہارے لیے جائز رکھی ہیں شریعت نے, یعنی جن سے تم نکاح کر سکتے ہو, تو 2 3 4 کر سکتے ہو. تو یہ تو ہو گئی عزیمت کی بات. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم یہ خوف رکھو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے, فواحدہ, پھر ایک کافی. اب بعض لوگ تو ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کرتے, زیادتیاں کرتے ہیں, تو شریعت نے ان کو بھی سخت الٹیمیٹم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ تم میں اچھے مرد نہیں ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو ظلم و زیادتی تو ہر صورت میں منع ہے شریعت اسلامیہ میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی فطرت سے واقف ہیں, اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے, یعنی ایک وقت میں 4 نکاح ہو سکتے ہیں. اور یہ البتہ شرط اپنی جگہ پر ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم خوف رکھو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کا. اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اس رکوع میں ہیں, اور اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ ہے جس کا میں کچھ عرض بھی کر چکا ہوں, یعنی وراثت کے احکام. بس یہاں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا, البتہ اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو, والد کا ہو, والدہ کا ہو, گھر میں کسی کا ہو جو صاحب مال ہے اور مال چھوڑ کر وہ مرتا ہے, اپنی طرف سے اس میں اٹکل پچو سے کام نہ لیں, بلکہ شریعت کے احکام کو سمجھیں, سیکھیں, اور کسی مستند عالم اور مفتی کے پاس جا کر اپنے مسائل کو رکھیں تاکہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق جو ہے وراثت تقسیم ہو. عام طور پر وراثت کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی. جس کے ماں ہاتھ میں مال آ گیا وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے, بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتا, ماں کے حصے میں آ گیا تو وہ اپنے بیٹوں کو نہیں دیتی. اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف لوگ, جب بھائی کے حصے میں آ گیا بعض اوقات بہنوں کو نہیں دیتا, اور بہت ہی زیادہ اگر نیک ہیں تو وہ معاف کرا لیتے ہیں کہ جی معاف کر دو آخرت میں تاکہ پکڑے نہ جائیں. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ تھوڑا سا یہ کر لیتا ہے کہ حصے نہیں دیتا, اور بیچاری بہنیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس سے ہم لڑیں گے جھگڑیں گے تو ہمارا تو باپ بھی مر گیا, اس لیے اسی کے گھر میں بھی آنا ہمارا داخلہ بند ہو جائے گا, لہذا وہ معاف بھی کر دیتی, لیکن ایسے معاف کرنے سے معاف ہوتا نہیں. یہی پر اسی پچھلے رکوع کے اندر ہی مہر کے کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے مہر کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا, بس چاہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ مجھے معاف کر دو, باقی کاموں میں تو ہاتھ جوڑے نہ جوڑے لیکن مہر معاف کرانے کے لیے تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ ہی جاتا ہے, بلکہ وہ سب کچھ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ بھائی مہر معاف کرا لینا تم, اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے مہر کو معاف کرانے کے کوئی فضائل نہیں ہیں, اصل تو یہ ہے کہ تم عورت کو مہر دے دو، پھر اس کی مرضی ہے وہ نہ لے یا لے لے، اور لینے کے بعد کہے کہ یہ آدھا تم رکھ لو آدھا مجھے دے دو، تو اس کی مرضی ہے اگر وہ اس طرح کرے تو. لیکن جب تک اس کے ملکیت میں نہیں چلا جاتا، وہ اس پر قبضہ نہیں کر لیتی، آدمی اگر ویسے اس کو کہے اور معاف کرنے کا وہ کرتے ویسے معاف ہوتا نہیں. یاد رکھیے کہ بہت ساری زیادتیاں ہیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان زیادتیوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایسی ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان سے بچو. اگلے جو پانچویں پارے میں خاص طور پر کیونکہ اہم چیز ہے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ طلاق کے مسائل ویسے تو سورہ طلاق میں بیان کیے گئے ہیں اور بہت سی صورتوں کے اندر اور بہت سے مقامات میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک حاکمیت عطا فرمائی ہے عورت پر، یعنی ایک گونا برتری ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس کی جو جسمانی ساخت رکھی ہے اور جو اس کے اندر علم و فضل اور کمال رکھے ہیں، یقیناً بہت سی عورتیں کیا اکثر عورتیں اس سے خالی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک آدھ عورت عقل میں، علم میں، دوسری چیزوں میں آگے بڑھ بھی جاتی ہے تو اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو یقیناً بہت سی عورتیں بہت سے مردوں پر فائق ہوتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ ہزاروں لاکھوں انسانوں پر بھاری، حضرت رابعہ بصریہ ہزاروں انسانوں پر بھاری ہیں. بہت سی خواتین اسلام ایسی ہیں کہ جن کے کارنامے ہیں، جن جو علم و فضل میں کمال رکھتی تھی اور جو مرد جن کے شاگرد تھے، تو بلا شبہ. لیکن یہ ایسی خواتین انگلیوں پر گنی جاتی ہیں. لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال مرد کو عطا فرمایا ہے، اگر وہ بھائی ہے تب، اگر وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے، بڑا بھائی ہے بہنوں کو پالتا ہے، شوہر ہے بیوی کو پالتا ہے، یعنی ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد پر رکھی ہیں، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر ہستی کو سنبھالے، اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. یعنی گھر کا کام عورت کے سپرد کیا ہے اور باقی اس کے علاوہ اس کو باہر کی فکروں سے آزاد کیا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ عام طور پر لڑائی جھگڑے ہونے ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں اگر عورت کما رہی ہے تو پھر تو وہ مرد کے قابو میں آ ہی نہیں سکتی. اگر عورت کماتی ہے تو ایک فضیلت جو اللہ نے مرد کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں. اب چونکہ وہ خرچ کر رہی ہے تو ایک وجہ ختم ہو گئی، اور ختم ہونے کی وجہ سے مرد تو ساری زندگی عورت کو دیتا ہے، اس کو مکان بھی دے گا، اس کو جائیداد بھی دے گا، اس کے نام سب کچھ کرے گا. لیکن بہت کم ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہر کے نام جائیداد کرے. وہاں تو سکھا کے ہی کہا جاتا ہے بھائی بیٹی کے نام مکان کر دو میری، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ داماد کے نام کر دو. اگر کوئی دیتا بھی یہ مکان فلیٹ تو وہ بیٹی کے نام دیتا ہے، تو داماد کے نام نہیں دے گا. تو بہرحال یہاں جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عورت فرما بردار ہے تو یقیناً یہ اچھی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی نیک خاتون فرما بردار عورتیں اور حافظات، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی خواتین. لیکن ساتھ میں فرما دیا کہ عورتوں میں عام طور پر یہ دمخم ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوت رکھی. یقیناً عورتیں جو ہیں وہ زیادہ اس معاملے کے اندر باحیا ہوتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد فرمائی ہے اس سلسلے میں، بما حفظ اللہ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ. تو بعض عورتیں تو نیک ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. یعنی عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہیں، اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، یقیناً ان کے گھر جو ہے وہ بہترین چل رہے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑا نہیں. لیکن جو خواتین ایسی ہیں بعض واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تم نافرمانی کا اندیشہ رکھتے ہو، تو اب کیا ہے؟ فرمایا کہ فعظوہن، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تم انہیں واضح نصیحت کرو کہ دیکھو بھائی ایسا نہ کرو. مثلا وہ جواب دے رہی ہے، الٹی سیدھی بات کر رہی ہے. ابھی آج ہی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون کی گھر میں لڑائی ہو گئی، یعنی باپ نے اپنی بیٹی کو مارا، ایک آدھ تھپڑ لگا دیا، اس پر بیوی نے اپنے شوہر کی پٹائی کر. آج کل تو یہ عام سی بات ہے. تو اب شوہر کو اور تو کچھ بےچارے ہو نہیں سکا، باہر جا کے اس نے میسج بھیج دیا میرا تجھے طلاق دیا. اب وہ پوچھنے آئے تھے مسئلہ، بہرحال جو مسئلہ تو میں بیان کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں. اچھا پھر یہ کہ اس نے طلاق دے دی تو مسئلہ وہ یہ نہیں پوچھ رہی کہ اس پہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. اگر نہیں دیتا تو دیتے، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا میں جب پرواہ نہیں تو بھائی ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے مسئلہ پوچھنے کی بھائی. تو بہرحال یہ کہ جو عورتیں نافرمان ہیں اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فعیزوہن, انہیں نصیحت کرو, بعد و نصیحت سے کام لو. وحجروہن فی المزاجی, دوسرا قدم یہ اٹھاؤ کہ اپنا بستر ان سے الگ کر لو. اگر شریف زادی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ شوہر ناراض ہو کر الگ بستر پر لیٹ رہا ہے, لیکن گھر سے باہر نہ نکالو, نہ خود نکلو. بعض شوہر خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم رہو میں جا رہا ہوں, تو اور کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں بھوکوں کو کیا, ادھر ہو گیا. اور اگر کوئی پہلے سے یہ چاہتی ہے خاتون تو اس کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی. اس لیے منع فرمایا کہ گھر مت چھوڑو اپنا, بلکہ بستر الگ کر لو. اور پھر اس کے بعد فرمایا وضربوہن. تیسرا قدم یہ ہے کہ اگر یہ دو شریفانہ سزائیں بھی کارگر نہ ہو تو پھر تھوڑا بہت مار سکتے ہو. جب یہ شریعت نے حکم دیا تو بہت سی عورتیں پٹی اس زمانے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں مارا. آپ نے منع فرمایا کہ بھئی اجازت تو دی ہے لیکن اس میں اجازت ایسی نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے مارو کہ ان کے اوپر ضرب کے نشان آئیں یا چہرے پر مارو, اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں اور یہ بدرجہ مجبوری ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھے مرد وہ ہیں جو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور وہ مار پیٹ سے کام نہ لیں. یعنی اچھے مرد تم میں خیار حکم, تم میں پسندیدہ مرد وہی ہیں. خود انبیاء علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں اس معاملے میں. تو بہرحال یہ وضربو ہننا, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا, دونوں میں جب جھگڑا ہوا کسی وقت تو شوہر نے اپنی بیوی کے منہ پہ تماشا مار دیا, تو بیٹی نے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی. باپ اپنی بیٹی کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ شوہر نے مارا ہے. اس وقت تک یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ تو غلط کیا انہوں نے, مارا ہے, لہذا تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی اتنے زور کے تھپڑ اسے مار سکتی ہو. اب یہ حکم سن کر دونوں واپس پلٹے. ابھی وہ یعنی چلے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی. آپ نے بلا لیا, واپس بلا لیا, فرمایا کہ بھائی اتنے مارنے کا حق شوہر کو تھا, لہذا تم بدلہ مت لو, یہ حکم منسوخ فرما دیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال جب گھروں میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وعد و نصیحت سے کام لو, اس کے بعد پھر اپنا بستر الگ کر لو. پھر تیسری جو صورت یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت مارنا پیٹنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مار پیٹ ایسی نہ ہو. صرف ڈرانا مقصد ہے کہ عورت سمجھ لے کہ میرے شوہر کا ہاتھ مجھ پہ اٹھ نہ جائے کہیں. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ اس کے بعد تمہاری اطاعت کریں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تم بھی بلا وجہ کی جو ہے نا بال کی کھال مت نکالو, بلا وجہ تم بھی تان و تشریح سے کام مت لو. اب تم بھی گھر کو بسانے کی فکر کرو. ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی, اب خاتون نے اپنی غلطی مان لی اور وہ اس کو سمجھ آ گئی, اب بلا وجہ کی جو ہے وہ تان و تشریح سے کام نہ لو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا خَبِيرًا. اور آگے مزید فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ بھائی آپس میں نبھنا ہمارے لیے مشکل ہے, تو پھر بھی فوراً طلاق 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 کہہ کے جو ہے تین گولیاں مت مارو اس کو, بلکہ فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها, ایک حکم عورت کی طرف کا ہو, ایک مرد کی طرف کا ہو, اور دونوں حکم با اختیار ہوں, اور وہ جو ہے وہ جا کر ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں. یعنی بجائے اس کے کہ معاملات کو عدالت تک لے جاؤ, عدالت کے معاملات دل میں کینہ بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں, اس لیے وہاں تک بچ جاؤ. سب سے پہلے اپنے گھر کا معاملہ گھر میں نمٹانے کی کوشش کرو. اس لیے فرمایا کہ دو حکم بناؤ اور دونوں حکم ایسے ہوں کہ وہ جو فیصلہ کریں ان دونوں کو قبول ہو. اگر مرد اور عورت دونوں با اختیار ان کو بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم دونوں اگر یہ سمجھو کہ ہمارے درمیان صلح ممکن ہے تو صلح کرا دو, ہم تیار ہیں. اور اگر سمجھو کہ بھائی صلح ممکن نہیں ہے تو اگر تم طلاق کے نتیجے پر پہنچو تو پھر یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ میاں اور بیوی نے ان کو ایسا حکم بنایا ہے, فیصل بنایا ہے کہ جو با اختیار ہے, تو پھر با اختیار بن جائیں گے. لیکن اللہ نے یہاں پر ایک بات یہ فرما دی کہ اگر ان دونوں کی نیتیں اچھی ہیں تو انشاءاللہ ارادہ اگر اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یوفق اللہ بینہما, ان میں آپس میں صلح کرا دے گا. تو اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان یرید اصلاحا, اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, یوفق اللہ بینہما. اور آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں, تمہارے دلوں کے اندر کے حالات کو جانتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر گھروں میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ان کی صلح کے لیے بھی ایک طریقہ بیان کیا گیا. اور پھر صرف طلاق یا میاں بیوی کے جھگڑوں ہی کی شکل میں نہیں, بلکہ اگر کوئی اور جھگڑے بھی ہو جائیں تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے گھروں کے جھگڑے آپس میں نمٹا لو، بجائے اس کے عدالتوں میں جاؤ اور وہاں تمہارے سالہ سال جو ہے لگ جائے اور فیصلہ ہی نہ ہو. اس لیے سب سے پہلے اپنے گھروں کے جھگڑے گھروں میں نمٹا لو، اگر نمٹ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آگے پھر دوسرا قدم اٹھاؤ. تو بہرحال یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دی، مختصر وقت میں جو عرض کرنا تھا میں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت بھی عطا فرمائے اور ہر شر فتنے سے محفوظ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. يا الله ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما اور خیر کے معاملے فرما. ہمارے گھروں میں یا اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما، میاں اور بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما، ماں باپ کے درمیان محبت پیدا فرما، باپ اور اولاد کے درمیان محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما. ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے فتنے ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجئے اور آپس میں محبت اور پیار عطا فرمائیے. ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.